السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کو اپنانے کی کوشش کرتے رہیں، اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بہت ہی اہم نسبتیں حاصل ہیں. پہلی نسبت تو یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور دوسری نسبت اس ماہ مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حاصل ہے کہ آپ اسی ماہ مبارک میں دنیا سے تشریف لے گئے. ربیع الاول کا مہینہ تھا، تاریخی اعتبار سے یا تو 8 ربیع الاول، جو کہ راجح محدثین اور مورخین کے نزدیک 8 تاریخ راجح قول ہے، اور مشہور قول کے مطابق ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. صبح صادق کے وقت سرزمین مکہ مکرمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آبائی علاقے میں جہاں دنیا کے اوپر سورج طلوع ہونے کی تیاریوں میں تھا، صبح صادق کی روشنی پھوٹ چکی تھی، تو وہیں پر اللہ پاک نے اس کائنات کو منور اور روشن کرنے کے لیے آفتاب ہدایت کے طلوع کا بھی انتظام فرمایا. ایک ساتھ ساتھ یہ دونوں آفتاب طلوع ہوئے دنیا والوں پر. صبح صادق کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کی ایک سہیلی حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھی. فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے ہم پر جھکے چلے آ رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہم پر گر پڑیں گے. ایک ایسا نور، ایسی روشنی دکھائی دی جس کی وجہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرزمین شام اور بصرہ کے محلات دکھائی دیے. عجیب و غریب شان و شوکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. بڑے بڑے انقلابات برپا ہوئے. آپ کی تشریف آوری سے 50 یا 55 دن پہلے اللہ پاک نے ابرہا کے لشکر کو نیست و نابود کیا، جو بیت اللہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے کے ساتھ سرزمین حجاز میں داخل ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا. تو اللہ پاک نے اس کو ابابیل کے ذریعے نیست و نابود کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی انقلابات برپا کرنے شروع کر دیے. اور پھر جب آپ تشریف لے آئے تو عجیب و غریب حالات دنیا کے اندر رونما ہونے لگے. 40 سال کا عرصہ آپ نے اپنی قوم اور قبیلے میں ایسے انداز سے گزارا کہ بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر شادی کے مرحلے، اس دور میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں، محنت بھی کی، کاروبار تجارت کے لیے آپ سرزمین شام بھی گئے،
اور ازدواجی رشتوں میں منسلک ہوئے. 40 سال کی عمر کو جب پہنچے تو اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا اور آپ کے سر پر وہ تاج رکھ دیا جس کی تیاریاں صدیوں پہلے سے چل رہی تھی. اور اس کے بعد سے آپ نے پھر اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھانے کا کام انجام دیا. 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ میں شدید آزمائشوں سے گزر کر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام انجام دیتے رہے، پہنچاتے رہے. اور پھر جب حکم ہوا کہ اب قربانی کی انتہا ہو رہی ہے، کہ تمام کی تمام چیزوں کی قربانی پیش کرنے میں اب وہ وقت بھی آ پہنچا کہ آپ اپنے آبائی علاقے کو، سرزمین حجاز مقدس مکہ مکرمہ کو، اپنے قوم قبیلے کو، گھر بار کو، رشتہ داروں کو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر یہاں سے نقل مکانی فرما جائیں، تو آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ قربانی بھی دے ڈالی. ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے اور پھر اللہ پاک نے اس بڑی قربانی کے بدولت اسلام کو وہ فتوحات نصیب فرمائی کہ 10 سال کے مختصر سے عرصے میں اسلام سرزمین عرب سے نکل کر سرزمین عجم کی طرف بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا تھا. 10 سال گزرنے پر قرآن کریم کی سب سے آخری سورت اللہ پاک نے نازل فرما دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی طرف سے جب مدد اور فتح آئے گی. اور رأیت الناس يدخلون، آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہوں گے دین اسلام میں افواج، فوج در فوج، قبائل کے قبائل، علاقے کے علاقے، قوموں کی قومیں اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. واستغفر، استغفار کی کثرت رکھیے، انہ کان توابا، توبہ رکھیے، رجوع الی اللہ کرتے رہیے. یہ قرآن کریم کی آخری سورت نازل ہونے کے بعد اس میں خفیہ پیغام تھا کہ اب آپ جس اہم ترین ذمہ داری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ آپ نے کامل مکمل اکمل طریقے سے انجام دے دی، اب آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے. یہی تو وجہ تھی کہ اس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جشن منا رہے تھے کہ اب تو اسلام کی فتوحات کا دروازہ کھل گیا، فوج در فوج، قبائل کے قبائل، علاقے کے علاقے، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی. تو دوسری طرف حضرت صدیق اکبر ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ اس خوشی کے موقع پر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا پیغام مضمر ہے. جب کسی اہم شخصیت کو کوئی اہم ذمہ داری سونپ کر کسی اہم مشن پر بھیجا جاتا ہے، جب اس مشن کی تکمیل ہو جائے تو وہ اہم شخصیت واپس اپنے اس ذمہ دار کی طرف لوٹ جاتی ہے جس نے اس کو بھیجا تھا. آپ نے اس 23 سال کے مختصر عرصے میں ایسی محنت کی جس کے نتیجے کو اللہ پاک نے کھلی آنکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ جب آپ نے حجت الوداع فرمایا، اپنی زندگی سے چند مہینے پہلے حج کا اعلان فرما دیا، تو اس وقت جو آپ کے امتی عرفات کے میدان میں جمع تھے تو حضرات علماء محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ کم و بیش 125,000 کا مجمع تھا جو آپ کے امتیوں کا تھا. یہ وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا جو 23 سالہ محنت کا نتیجہ اور نچوڑ تھا. اور یہ تو وہ حضرات تھے کہ جو صرف حج کے ارادے سے آئے تھے، ان کی بیویاں، بچے، بہت سے وہ حضرات جو نہ آ سکے وہ اپنے گھروں میں، اپنے قبائل میں موجود تھے. آخر وہ دن بھی آیا کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کا ہی دن تھا. اس دن پھر یہ وہ رونق جس نے کائنات کو روشن کر دیا، منور کر دیا، ہر طرف دور دور تک اتفاق اور اتحاد، پیار محبت کی فضائیں، اور ہر طرف ایک جان بنا کر اللہ کے بندوں کو کھڑا کر دیا، تو وہ وقت بھی آیا کہ اسی تاریخ میں، اسی دن میں، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بندوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو اس ماہ مبارک ربیع الاول کو دونوں نسبتیں حاصل ہیں کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اسی مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. مشہور قول کے مطابق تاریخ 12 تھی جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور یقین کامل کے درجے میں صحابہ کے بھرے مجمع میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. اور یقین کامل کے درجے میں آپ کی پیدائش کا دن پیر تھا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہ دن بھی پیر تھا۔ یہ اللہ پاک کی عجیب حکمت اور مصلحت ہے کہ آپ کی تشریف آوری بھی ربیع الاول، تاریخ کے لحاظ سے 12، دن کے لحاظ سے پیر کا دن، اور تشریف لے جانے کے لحاظ سے بھی ربیع الاول 12 تاریخ پیر کا دن۔ اللہ پاک نے یہ ایسا عمدہ انتخاب فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا، اور اس جمع کرنے کے اندر ایک عجیب حکمت اور مصلحت حضرات علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر تو صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ پیدائش کا مہینہ، یہ تاریخ پیدائش کی تاریخ، یہ دن پیدائش کا دن، تو ممکن ہے کہ امت اس دن کو خوشی کے ساتھ منانے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی۔ اللہ پاک نے اسی مہینے، اسی تاریخ، اسی دن میں آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کو بھی متعین فرمایا تاکہ زیادہ خوشی منانے والوں کے سامنے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا بھی منظر سامنے ہو کہ کائنات نے اس سے بڑا صدمہ، اور زمین اور آسمان نے اور مخلوق خدا کے اندر انسانوں میں سے کسی بھی قوم نے، کسی بھی جماعت نے، کسی کے انتقال پر اس سے بڑا صدمہ نہیں جھیلا جو صدمہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علی وسلم کے فراق پر جھیلا۔ قیامت ٹوٹ گئی تھی، دنیا اندھیری ہو گئی تھی، آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع کرنے کی حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ اب کوئی شخص اس تاریخ میں، اسی مہینے میں، اسی دن میں غم منانے بیٹھ جائے تو وہ غم کے اندر اتنا زیادہ حد سے تجاوز نہ کر جائے کہ وہ شریعت کی حدود کو پار کر جائے۔ خوشی منانے والے کے سامنے اعتدال پر رکھنے کے لیے غم کا منظر بھی ہے کہ یہی دن، یہی تاریخ، یہی مہینہ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کا تھا۔ غم منانے والے کے لیے خوشی کا منظر سامنے ہے کہ یہی مہینہ، یہی تاریخ، یہی دن آپ کی تشریف آوری کا تھا۔ ان دونوں کو جب سامنے رکھا جائے تو بالکل حد اعتدال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا، آیا وہ مقصد صرف یہی تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں شروع کے صرف 12 دن اور 12ویں دن خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ خوب خوشی منا لی جائے، جشن کا سا سما ہو اور خوب مبارکبادیاں پیش کی جائیں، اور اس کے بعد اسی ربیع الاول کے باقی ماندہ 18 دن یا ربیع الاول کے مہینے کے علاوہ باقی ماندہ 11 مہینے امت بالکل فراموش کر بیٹھے؟ آیا یہی آپ کی بعثت کا مقصد تھا، یا آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا کہ انسان، مومن مسلمان آپ کی تشریف آوری کا جو مقصد اصلی ہے اس کو سامنے رکھ کر سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کی ہر تاریخ، اور ہر تاریخ کے ساتھ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دیوانہ بن کر دکھائے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ کی بعثت کا مقصد کھلے لفظوں میں بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یقیناً اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا انعام فرمایا مؤمنین پر کہ جب انہی میں سے ایک بہت بڑی اونچی ہستی کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات قرآن کریم کی وہ تلاوت فرمائیں، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرے کہ برائیاں ان سے ختم کر کے اچھائیوں سے ان کو مالا مال فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن و حدیث سکھا کر ان کے سینوں کو مالا مال کر دے علم سے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ قوم اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھی۔ آپ کی تشریف آوری اسی لیے تھی کہ آپ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام قرآن کریم ایسے واضح انداز میں پہنچائے کہ جس کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفوس ہو، لوگوں کے دلوں کو جلا ملے، لوگ اپنے رب کو پہچان کر اس وحدہ لا شریک کے ماننے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت اور اس کے ساتھ تزکیہ نفوس، اور پھر قرآن و حدیث کی تعلیم، قرآن بھی ان کو سکھایا جائے، تعلیم ان کو دی جائے احادیث کے ذریعے سے، یہ چار بنیادی اہم مقاصد اللہ پاک نے آپ کے دنیا میں تشریف آوری کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک اور مقصد جو آپ کے لیے بیان فرمایا کہ وما ارسلنا من من رسول الا ليطاع باذن الله. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ صرف اس لیے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے, آپ کی تابعداری کی جائے, آپ کی نقالی کی جائے, آپ کی سنتوں کا اتباع کیا جائے. یہ آپ کے رسول بنا کر بھیجے جانے کا مقصد اصلی ہے. تیسری جگہ فرمایا, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں وہ بخوشی لے لو, جس سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. آپ کا مقصد بعثت, آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا اصل مقصود اور مطلوب وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے بندوں پر احسان فرمایا, قرآن و حدیث سے ان کو مالا مال فرمایا, ان کے اخلاق کو حسن بنایا, اور پھر ساتھ میں آپ کی ہستی کو مطاع بنایا کہ آپ قابل تقلید ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ رکھا ہے, تم بھی انہی کی نقالی کر کے آپ کی تابعداری کو اپنا لو. لیکن یہ خوش نصیب وہی لوگ ہوتے ہیں, آپ کی نقالی کرنے والے وہی ہوتے ہیں, لمن كان يرجو الله واليوم الاخر, جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں, آخرت کے خواہش مند ہیں. لیکن جس کے دل میں نہ آخرت ہو, نہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی ملاقات کا شوق ہو, تو وہ لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے معیار زندگی منتخب نہیں کرتے. تو یہ تین مقاصد بیان فرمائے. اللہ پاک نے احسان فرمایا مومنین پر, قرآن و حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نمونہ بنایا کہ آپ کی نقالی کر لو, آپ کی تابعداری کر لو, آپ کے نقش قدم پر چلتے رہو, یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. اور فرما دیا, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. جو کچھ آپ دے اس کو لے لو, جس سے آپ منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اگر اس کے برخلاف اپنی منمانی کرنے لگے, اللہ پاک نے فرما دیا, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اگر یہ آپ کی بات نہ مانے, فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, آپ جان لیجیے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں, اپنی نفس کی منمانی کرنے والے ہیں, خواہشات کے اتباع کرنے والے ہیں, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی باتوں کو نہ لے, آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے نہ روکیں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. تم پر لازمی ہے کہ تم میری سنتوں کو اختیار کرو, اور میرے بعد آنے والے میرے ہدایت یافتہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنتوں کو اپناؤ. فرمایا کہ تم میری اور میرے صحابہ اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو داڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی تعلیمات کے مطابق چلنے والا کامیاب, اور اس راستے سے ہٹنے والا, بہکنے والا, اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں دین اسلام میں ایجاد کرنے والا بہت بڑے خسارے کا سودا کر رہا ہے. فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی ہمارے اس دین اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس دین اسلام میں نہیں تھی, فہو رد عند اللہ, وہ مردود ہے اللہ کی بارگاہ میں, وہ چیز مسترد ہے, ناقابل قبول ہے. من احدث فی امرنا ھذا, ہماری لاہوی اس محنت کے اندر کوئی کھوٹ ملائے, ہمارے دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے, ما لیس منہ, تو اس میں سرے سے تھا ہی نہیں, فہو رد عند اللہ, وہ مردود اور مسترد ہے, ناقابل قبول ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی فرت علی الحوض, میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں, تم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہوں گا, تمہارے انتظار میں ہوں گا. من مر علی شریفا, جس کا گزر مجھ پر ہوگا وہ میری حوض کوثر سے سیراب ہوگا. ومن شریف لم یطمع ابدا, جو کوئی میری حوض کوثر سے سیراب ہو گیا کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. فرمایا کہ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ, ایک جھمگٹ ہے قوم میری طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہوگی. أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي, میں ان کو جانتا ہوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. ثم يحال بيني وبينهم، پھر میرے ان کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی. فاقول میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ماننے والے، میرے غلام ہیں، ان کو آنے دو. کہ دو مستند ترین کتاب بخاری شریف اور مسلم شریف، ان دونوں کے اندر یہ روایت کامل مکمل جو کی تو موجود ہے. آپ فرمائیں گے کہ اقول میں ان سے کہوں گا کہ انہم منی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے خادم اور میرے ماننے والے غلام ہیں، آنے دو. فیقال تو بتایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کی. فاقول اس بات کو سن کر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، پٹکار پڑے پٹکار پڑے ایسے لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے لاحمی محنت کے اندر تبدیلی کر ڈالی، میرے لاحمی دین اسلام کو متبدل کر ڈالا، متغیر کر ڈالا. سحقا سحقا پٹکار پڑے پٹکار پڑے، یہ اتنی خطرناک پٹکار کے الفاظ اس وقت انسان کو سننے کو ملیں گے جس وقت وہ پیاسا ہوگا حوض کوثر سے سیرابی کے لیے، اور بڑی شان بان کے ساتھ بڑھ رہا ہوگا اپنے آقا کی طرف. لیکن بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے جب بتایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی ایجادات دین اسلام کے نام پر چل لی تھی، آپ کی طرف سے یہی پٹکار مارے الفاظ آئیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دو دور کر دو. پھٹکار کا معنی دور کر دینا، دھتکار دیا جائے گا. فرمائیں گے کہ ایسے لوگ جنہوں نے میرے بعد تغیر و تبدل کر دیا، ایسے لوگوں پر پھٹکار پڑے، رحمت سے دوری ہو. تمہارے محترم بزرگو، قرآن کریم میں آپ کی مقصد بعثت، آپ کا مقصد حیات بیان فرمایا گیا. حدیث مبارک میں آپ نے بیان فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے. اور پھر آپ نے فرما دیا کہ جس کسی نے ہمارے دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود اور مسترد ہے. اور پھر میدان محشر کے منظر کو بھی سامنے پیش فرما دیا کہ جب بدعت ایجاد کرنے والے آئیں گے آپ ان کے لیے سختن سختن کے الفاظ ارشاد فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحمی تعلیمات، آپ کی حیات طیبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات عالی صفات کا ہم پر جو حق بنتا ہے وہ دین ہے. آپ کے ساتھ واضحانہ عظمت ہو، آپ کے ساتھ عاشقانہ محبت ہو، اس عظمت اور محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انتہائی درجے کی اطاعت ہو. امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی پوری محنت کا یہ حق ہے کہ آپ نے جو زندگی قربانیوں کے اندر گزاری، امتی کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرمان برداری کر کے وہ اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ جو چیز سنت ہے اس کو اپناؤں گا، جو چیز سنت نہیں اس کو چھوڑ دوں گا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس وجہ سے کامیاب ہوئے؟ اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے اس نسخے کو اپنا لیا. آپ کی عظمت سے، آپ کی محبت سے سرشار ہو کر آپ کی تابے داری کے اندر فنا ہو چکے تھے. اللہ پاک نے آپ کو وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا، وہ عظمت شان عطا فرمائی. فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جن و انس کے لیے، فرشتوں کے لیے، چرند پرند درند حیوانات کے لیے، یہ ہوا فضا ہر چیز کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ کا اللہ پاک نے یہ عہدہ اور منصب بیان فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق حسنہ کے بہت اونچے مرتبے اور مقام پر فائز ہیں. آپ کو اللہ پاک نے وہ عظمت شان عطا فرمائی، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو وہ بلندی عطا فرمائی جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ میں ہوگا. یہ عظمت شان آپ سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد کسی کو مل سکتی ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے دلوں کے اندر اسی محبت کو سمائے ہوئے تھے، اس کی عظمت کے لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو مٹانے والے تھے، ہر موقع پر جان نثاری کے لیے پیش کر دیا کرتے ہیں. بدر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل چکے، راستے میں اپنے صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. مہاجرین نے کہا کہ یا رسول اللہ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ جہاد کے اندر شریک ہوں گے. آپ نے ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار پوچھ رہے ہیں، مہاجرین تو آپ کی تائید کے اندر جواب دے رہے ہیں. حتیٰ کہ جب دو تین دفعہ سوال ہو چکا، انصار مدینہ میں سے دو قبیلے بڑے بڑے اوس اور حضرت، اور اس کے سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ شاید آپ کا ان سوالات سے اشارہ انصار مدینہ کی طرف ہے، آپ ان کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ ہماری جان آپ پر قربان، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، دونوں جہاد کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، اگر آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم جلتی ہوئے دیکھتے ہوئے آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر میں کودنے کے لیے تو ہماری قوم کا ایک فرد بھی آپ ایسا نہیں پائیں گے جو پیچھے رہنے والا ہو. آپ کے حکم اور اشارے کی تعمیل میں سب کے سب سمندر میں کود پڑیں گے. آپ کا چہرہ اس جواب کو سن کر بشاشت سے کھل اٹھا. یہی وہ جانثار تھے کہ جب اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایک سردار کے اسلام سے پورا قبیلہ اسلام لایا تھا. حضرت سعد ابن معاذ جب اسلام قبول فرمایا، اپنے قبیلے پورے اوس کو جمع کیا، فرمایا کہ میں تو اسلام لے آیا، جب تک کہ تم بھی اسلام نہ لاؤ گے میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ زندگی سے لطف اندوز ہوں گا. ہر دل عزیز سردار تھے، محبت ہر ایک کی دل میں بسی ہوئی تھی. تو سب قبیلے نے بیعت لے اسلام قبول کیا تو آپ کے ایمان کی بدولت پورا قبیلہ اوس اسلام کے اندر داخل ہوا. وہ اونچی ہستی کہ جب انتقال ہوا جبریل امین تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ کس کا انتقال ہوا ہے کہ رب ذوال جلال کا عرش ہل گیا؟ یہ حضرت سعد ابن معاذ تھے، اتنے مخلص عظمت دل کے اندر لیے ہوئے. فرمایا کہ آپ جہاں حکم دیں گے وہاں ہم کود پڑیں گے. جنازے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرما کر آئے، فرمایا کہ آسمان سے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے زمین پر اترے. تو یہ وہ حضرات تھے دل میں عظمت بسائے ہوئے تھے، اس عظمت کے سامنے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. احد کا مارکا ہے، حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو طلحہ، انصار مدینہ کے 7 افراد جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا تو 7 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مورچہ بنا لیا، اور آپ کے وجود مسعود پر کوئی آج نہ آنے پائے اس لیے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. حضرت ابو طلحہ اپنے ہاتھوں پر اپنے سینے پر تیر کھا کر اپنے محبوب کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو دجانہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں اپنا سینہ دشمن کے سامنے کرتا ہوں تو پیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے. تو انہوں نے عاشقانہ انداز میں اپنا سینہ حضور کی طرف کر لیا، پیٹ دشمن کی طرف کر لی، پورا سینہ، پورا پچھلا حصہ تیر سے لہو لہان ہے، لیکن اپنی ذات کو پیش کر کے سپس وہ پوری سی سب ملا ہے دیوار بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ وہ سچے جانثار تھے جن کے دلوں میں اپنی ذات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی. عظمت اور محبت جب دل میں ہو تو اطاعت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. یہی غزوہ احد ختم ہوا، تمام کے تمام صحابہ پلٹ کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں. مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، بے شمار صحابہ لہو لہان زخمی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا زخم لگے ہیں. خواتین نکل کر پوچھ رہی ہیں، حالات معلوم کر رہی ہیں. انہی خواتین میں سے قبیلہ بنی دینار کی ایک خاتون جن کا نام ہے نامی اس میں گرامی، حضرت سمیرا بنت قیس، وہ بھی نکلی. کہا کہ کیا حالات ہیں؟ بتایا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. فرمانے لگی کہ رسول اللہ کی کیا خبر ہے؟ بتایا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے. پوچھنے لگی کہ رسول اللہ کی کیا خبر ہے؟ بتایا تمہارے بھائی شہید ہو گئے. پوچھنے لگی رسول اللہ کی کیا خبر ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے. کہنے لگی جب تک میں اپنی آنکھوں سے آپ کو نہ دیکھ لوں مجھے تسلی نہ ہوگی، مجھے حضور تک لے چلو. وہاں تک آپ کو لے جایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے آنکھیں ٹنڈی ہوئی، کہنے لگی کل مصیبت بعد یا رسول اللہ جللو، یا رسول اللہ آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر آپ کے زندہ سالم ہونے کے بعد میری ہر مصیبت ہیچ ہو گئی. شوہر گئے، والد گئے، بھائی گئے، عظمت اتنی زیادہ دل کے اندر سمائی ہوئی ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں. کل مصیبت بعد یا رسول اللہ جللو، آپ کے بعد ہر مصیبت ختم ہو گئی، مجھ پر تو کوئی مصیبت ہی نہیں ٹوٹی. زندگی پر کیف پائے گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا. سچے عظمت، سچی محبت دل میں بسانے والے تھے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اندر جو بھی سچی محبت کرنے والے، سچی عظمت دلوں میں بسانے والے، ان کے بھی یہی جذبے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں دل کو ٹھنڈک اور راحت ملتی ہے. سنتوں سے ہٹ کر دل بے چین ہو جاتا ہے. سگے سگے رشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں چھوڑ دیے. سگی ماں ہے, سگے باپ ہے, سگا شوہر ہے, اور سب سے بڑھ کر سرور کائنات ہے. حکم ملتا ہے ہر ایک چیز کو قربان کرنے پر راضی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی والدہ ماجدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزا, جن سے دو بیٹے, ایک بیٹا حضرت عبداللہ بن ابی بکر, دوسری صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر ہوئی. زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر ان کو طلاق دے دی تھی. جب ہجرت فرما کر حضرت اسماء مدینہ طیبہ آ گئی, یہ حضرت قتیلہ آخر زمانے میں ایک قول کے مطابق اسلام لے آئی تھی, تو بیٹی کی یاد ستائی. مکہ مکرمہ قریش قبیلے کی باشندہ تھی, وہاں سے رخت سفر باندھا, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچی اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کے لیے. ساتھ میں کچھ تحفے تحائف ہدایا بھی ہے. اپنی بچی کے گھر پر پہنچ کر دستک دی. بیٹی کو معلوم ہو کہ میری سگی ماں قتیلہ بنت عبد العزا آئی ہے, لیکن ابھی تک شرک کے اندر مبتلا ہے. بچی کو معلوم ہو کہ میری ماں میرے دروازے پر ہے, گھر میں داخل ہونے نہ دیا. کہنے لگی کہ امی ذرا سا صبر کرے, میں معلوم کر کے آتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. پوچھا کہ یا رسول اللہ, میری ماں مکہ سے میرے سے ملاقات کے لیے آئی ہے, ساتھ میں کچھ ہدایا اور تحفے لائی ہے, افاسنہا, کیا میں ان کے ساتھ رشتے امیت اور رشتے بنتیت, بیٹی ہونے کے رشتے کو نبھاتے ہوئے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نام سلی امت, جی ہاں, تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اجازت ملنے کے بعد پھر اجازت دی کہ امی اب آپ گھر میں داخل ہو سکتی ہیں. سگی ماں ہے, لیکن ابھی حکم معلوم نہیں کہ اس ماں کو حالت شرک کے اندر, حالت کفر کے اندر اپنے پاس آنے دوں کہ نہ دوں. اجازت ملنے کے بعد داخل کی اجازت دی. سگے باپ ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے سن 8 ہجری میں اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ, جو ازواج مطہرات میں سے حضور کی زوجہ محترمہ ہے, سن 8 ہجری میں مدینہ منورہ آئے مذاکرات کرنے کے لیے, تاکہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں کوئی توسیع کر لی جائے. اپنی بیٹی کے یہاں پہنچے, بیٹی نے استقبال کیا. حجرہ اطہر میں داخل ہوئے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حجرہ تھا, تو سامنے بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ اس تیزی کے ساتھ بستر کی طرف لپکی کہ اس سے پہلے کہ وہ اس پر بیٹھتے بستر لپیٹ کر سائڈ میں کر دیا. پوچھنے لگے کہ بیٹی, یہ بستر میرے لائق نہیں, یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ فرمانے لگی, ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. آپ کی ذات بابرکت, وہ پاک و صاف, آپ کا بستر پاک و صاف, اور تم اس وقت حالت کفر و شرک میں ہو. انک امرؤن نجس مشرک, تم اس وقت ایک مشرک اور ناپاک انسان ہو, اس لائق نہیں کہ اس بستر پر بیٹھو. سگے باپ کو مشرک ہونے کی بنا پر اطاعت رسول خدا بندی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے باپ کو اس بستر سے جدا رکھا. سگے شوہر ابو العاص ابن ربیع, آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر, ایک مارکے کے اندر صحابہ نے مال لوٹ لیا, جان بچا کر مدینہ منورہ پہنچے. اپنی بیوی جو اسلام لا چکی تھی حضرت زینب, ان کی امان کے اندر آئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے, خواتین کے چبوترے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ میں ابو العاص کو امان دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز پہچان گئے کہ یہ تو میری بیٹی زینب کی آواز ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں, تم نے سنا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ بتایا کہ ہاں زینب کی ہے. فرمایا کہ جس کو زینب نے امان دی وہ ہماری امان کے امان ہے. سگا شوہر ہے لیکن کفر کی حالت میں ہے. فرمایا کہ اے زینب, ان کا خیال رکھنا, لیکن قربت نہ ہونے پائے, دوری رکھنا, جس سے کہ شرک کی حالت میں تمہارے پاس نہ آنے پائے. اس سے بڑھ کر حضرت وحشی, جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, اسلام لے آئے. اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے حاضر ہوتے تھے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ تمہیں جب دیکھتا ہوں تو وہ سارا غم تازہ ہو جاتا ہے. هل تستطيع ان تغيب وجهك عني, اے وحشی, کیا آپ اس بات کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے چہرے کو مجھ سے دور رکھیں, اپنے چہرہ مجھے نہ دکھایا کریں؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے تک کبھی اپنا چہرہ آپ کے سامنے لے کر حاضر نہ ہوا. چپ چپ کے آپ کا دیدار کرتا تھا, لیکن اپنے چہرے پر حضور کی نگاہ نہ پڑنے دی. یہ ہے اطاعت رسول. عظمت اور محبت سے جب سرشار ہوتا ہے انسان, تو اپنی ہر چیز کو قربان کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. ہم اور آپ بھی دیکھ لیں کہ کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, کس چیز کے اوپر زندگی گزار گزارنے کے طریقے ہمیں دیے ہیں. آیا ہم اس ماہ مبارک کے اندر جو کام کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، خلف صالحین میں، خلفاء راشدین مہدیین کے اقوال اور ان کے افعال کے اندر یہ طریقے ملتے ہیں؟ اگر تو ملتے ہیں تو بسر و چشم ان کو اپنایا جائے، اگر تو نہیں ملتے خدا را اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ اس وقت یہ کلمات سننے کو مل جائے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور کر دو دور کر دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی. آپ نے فرمایا ان الاسلام بدا غریبا ثم یعود غریبا کما بدا، اسلام جب شروع ہوا اس کا آغاز ہوا بہت اوپرا اور اجنبی جانا جاتا تھا، اور آخر زمانے کے اندر پھر یہ اوپرا ہو جائے گا، اس کو اپنانے والے اجنبی نگاہوں سے دیکھے جائیں گے. جس طرح شروع زمانے میں اس کو اوپرا جانا جاتا تھا، فرمایا کہ توبہ للغرباء، مبارک ہو ان لوگوں کو جو غرباء ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ ومن الغرباء یا رسول اللہ، یہ غرباء کون ہوں گے؟ فرمایا کہ الذین یصلحون اذا فسد الناس، غرباء یہ وہ لوگ ہوں گے جب میرے طریقے کو اجنبی اور اوپری نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اس کے باوجود بھی وہ میری سنتوں کو مضبوطی سے تھام کر صاف ستھرے دین پر چلیں گے. فرمایا کہ خدا ان کو تر و تازہ اور آباد و شاداب رکھے، کہ جب لوگ فساد کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں گے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے بدعات اور رسومات کو دین سمجھ کر اپنا رہے ہوں گے، اس وقت جو میری کھری کھری سنتوں کو اپنائیں گے، جس زمانے کے اندر سنت کو اپنانا اپنے ہاتھ کے اندر آپ کے انگارے کو لینے کے مترادف ہے، فرمایا کہ اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ پاک اس سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے. تو میرے محترم بزرگوں، اس ماہ مبارک کے اندر یہ تمام طریقے جو اپنائے جاتے ہیں، نہ تو قرآن کریم میں اس کا کہیں تذکرہ ملتا ہے، نہ حدیث مبارکہ میں کہیں تذکرہ ملتا ہے. اگر جو تذکرہ ملتا ہے صرف اس بات کا ملتا ہے کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دو روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ پیر کے دن میرا یوم پیدائش ہے، میں شکرانے کے طور پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا. لیکن تاریخی حوالے سے پورا ذخیرہ احادیث چھان لیا جائے اور حضرات صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھ لی جائے، کسی نے جشن منایا ہو یا سوگ منایا ہو، پورا ذخیرہ خالی نظر آئے گا. اور جمعرات کے دن روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میری چاہت اور خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش ہوں، تو اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ تو ہے سنت طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے والے ہر پیر کے دن روزہ رکھے، یہ سنت کے مطابق عین خوشی کا سبوت دینے والی سنت ہے. لیکن تاریخی حوالے سے کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، یقیناً انسان اپنے گمان کے مطابق اس کو عبادت سمجھ رہا ہوگا، لیکن جب اس کے پیچھے نہ قرآن کا ثبوت ہو نہ احادیث کی کوئی دلائل ہو، تو وہ چیز بدعت اور خرافات بن جاتی ہے. تو اسی چیز سے بچنے والا کامیاب اور کامران ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے توبہ للغرباء. اس زمانے کے اندر اجنبیت کے باوجود سنتوں کو زندہ کرنے والوں کو خدا سدا بہار اور آباد و شاداب رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع سنت کے جذبے سے مالا مال فرمائے. قرآن کریم اللہ پاک نے اصل چیز جو اطاعت رسول ہے، فرمایا کہ من اطاع الرسول، جس کسی نے وہی اطاع رسول، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کو اللہ پاک نے اپنی اطاعت قرار دیا. ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا. اور یہ کامیابی کس انداز میں ہے؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلك الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا کہا مان کر چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی اتباع سنت کو زندہ کرتا ہے، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ طبقوں میں ہوں گے. انعام یافتہ طبقے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ بہت بہترین ساتھ ہیں. یہ ساتھ اللہ پاک انہی کو نصیب فرماتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اتباع سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.